जानते हैं इससे पहले बाज़ शहरों में वॉल चाकिंग की गई, कराची जैसे शहर में भी, मुल्तान में भी ये वाक़यात रिपोर्ट हुए, फिर सियालकोट से गिरफ्तारियां हुई। अब ख़वातीन का लाहौर से चले जाना कितना सिग्निफिकेंट है, नंबर एक। और दूसरा ये कि क्या वाक़ता इनको इनफरादी सतह का एक्शन समझा जाए या तंजीम की बाकायदा बुनियाद पड़ती नज़र आती है?
देखिए असद, पाकिस्तान की अगर कुल आबादी को लिया जाए, यहाँ तक के जिन शहरों से ये ख्वातीन मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली जो है ये शाम की तरफ जो है इन्होंने कूच किया है, उनकी आबादी ली जाए तो ये आटे में नमक के बराबर का मामला है। तो एक तो ये है कि हमें कॉन्टेक्स्ट को में इसको समझने और एनालाइज करने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई तंजीमी सेटअप है, ये इनफरादी तौर पे हो रहा है। अब तंजीम जो है, तंजीम को भी डिफाइन करने की जरूरत है। तो तंजीम तो बाकायदा किसी स्ट्रक्चर का नाम है कि जहाँ पर कोई जो है लोग हैं, अहदेदार हैं, उनके कारिंदे हैं, उनके पास कुछ जगह हैं, कोई घर हैं, कोई सेफ हाउसेज हैं। मैं समझता हूँ कि उस लेवल पे नहीं है दाइश का फुटप्रिंट। दफ्तर खारजा के जो तर्जमान हैं वो तो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है फुटप्रिंट, लेकिन फुटप्रिंट जो ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, या होता या नहीं होता, वो वाले उस जाविये से नहीं देखा जा सकता। फुटप्रिंट लाइट है और उस फुटप्रिंट में नेटवर्क्स हैं, कुछ लोग जानने वाले हैं कि जी जो है जो बातचीत कर रहे हैं कि हम जो है ये काम करना चाहते हैं, कैसे जाएं, किस तरह जाएं, उनकी मुआवनत होती है, उनको लॉजिस्टिकली जो है एक अपना फराम होती है, बहुत सारे रास्ते फराम उनके लिए खोले जाते हैं कि भाई अगर आपने लाहौर से, मुल्तान से, फलानी जगह से उठ के तो शाम में जाना है तो कैसे जाएंगे आप।
सही। अच्छा कामरान ये बताइएगा, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो दाइश के या इस्लामिक स्टेट के जो पैगाम से मुतासिर हैं वो किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, इवन अमेरिका के अंदर भी इसके खदशात हैं, लेकिन ये देखा गया है कि अमूमन जिन लोगों ने ट्रैवल किया है वो ख़वातीन, ख़ास तौर पे उनका नाम ज़्यादा आता है। यूरोप से भी बहुत सारी ख़वातीन गईं, अब पाकिस्तान से उनके जाने की इत्तलात मिल रही हैं। तो इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि दाइश का पैगाम ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए क्यों इतना इन्फ्लुएंसिव है कि वो अपने बच्चों तक को साथ लेके वहाँ पे जा रही हैं? एक, और उसका दूसरा जाविया, वो किस नौयत की खिदमात उनके लिए पेशकश उनको वो कर सकती हैं? क्या बाकायदा वो जंगजू हैं, फाइटर हैं, क्या समझा जाए?
ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है और इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि बहुत रिसर्च करने की भी जरूरत है, इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। इसके ऊपर हमारे पास इतना ज्यादा अगर ना इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज़ जो है इन लोगों को मोटिवेट कर रही है, लेकिन कुछ चंद ख्यालात जो मेरे जहन में आए हैं मैं आपके सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक चीज जो बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये हम इनको एक तरह से कह सकते हैं कि जी ये एक रिग्रेसिव किस्म की आइडियोलॉजी है जो कि माजी की जानिब देखती है, निगाह दौड़ाती है और किसी इमेजिन्ड माजी को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जबकि सो कॉल्ड इस्लाम का जो है वो पलरा भारी था। लेकिन याद रहे कि उस माजी के अंदर ख्वातीन का इस तरह का रोल नहीं होता था कि वो बैन अलावामी तौर पर जो है एक्टिविटीज में शामिल होती थी, ट्रैवल करती थी, ये इस तरह का मामला नहीं। कहने का मकसद ये है कि ये एक मॉडर्न फिनोमेना है, मॉडर्न दौर के जो है फिनोमेना है जिसके अंदर हर बंदा जो है उसकी जो जहनी जो तरबियत कह लें या तरबियत के अंदर बिगाड़ कह लें, उसके पीछे जो है सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। सोशल मीडिया जो है, प्लेटफॉर्म्स जो हैं और फिर इंटरनेट जो है, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे ऐसे ख्यालात और ऐसी ऐसी आइडियोलॉजीज का जो है के साथ दो चार होते हैं, सामना होता है कि जो वो पुराने जमाने में नहीं होती थी। तो एक तो वजह ये है जिसकी वजह से ख्वातीन बहुत ज्यादा जो है वो इसमें शामिल हो रही हैं।
ठीक,
और
नहीं लेकिन ये तो आपने चैनल की बात की ना कि इस चैनल से मैसेज आ रहा है, मेरा सवाल ये था कि आखिर उन आइडियाज में ऐसी क्या बात है कि खास तौर पे ख्वातीन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही है उनसे?
ये अब कहना कि खास तौर पे ख्वातीन इंप्रेस हो रही हैं, ये भी अभी जो है कबलज वक्त होगा, क्योंकि अभी हम एनेक्डोटल एविडेंस पे चल रहे हैं। अभी हम जो है तशवीन मलिक के केस को लेते हैं, वो बर्तानिया के अंदर जो ख्वातीन हैं या इधर उधर से जो ख्वातीन हैं। देखिए ये एक ऐसा दौर है कि सिर्फ मर्द जो हैं वो ट्रांस नेशनल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं कि जिसमें जो फीमेल जेंडर है उसको आप पसे पुष्ट नहीं रख सकते, वो जमाने जाते रहे। अब चूंकि ख्वातीन भी जो है वो पेश पेश हैं हर किस्म के शोबों के अंदर, चाहे वो जो है पेशावराना कोई जो है शोबा है या टेररिज्म इवन, तो इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते। फिर ये है कि ये जो दाइश जिस प्रोजेक्ट की बात कर रही है, इस एक सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट, सो कॉल्ड कैलिफेट की, वो सिर्फ मर्दों से तो नहीं चलेगी ना, उसमें औरतों को भी जरूरत है। और फिर ये लोग स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं, कहते हैं कि भाई अगर जब तक आप औरतों को अपने اپنے سائڈ پہ نہیں کریں گے تو آپ اپنی نیکسٹ جنریشن نہیں کریٹ کر سکتے. تو یہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جہاں سے یہ آتے ہیں اگر ان کے کانٹیکس کو سمجھا جائے یہ خواتین, تو زیادہ تر ان کے جو ہے نا یہ ایک ڈس انچینٹمنٹ ہے اپنے حال کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ کسی بہتر مستقبل, سو کالڈ بہتر مستقبل کی تلاش میں جاتے ہیں اور پھر یہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں.
نعمان ظفر صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں. نعمان بہت شکریہ آپ کا. آپ عموماً ہمارے پروگرامز میں متنبع کرتے رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہوگی, اس کو ٹوٹلی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر داعش کے فٹ پرنٹس ہیں. یہ جو اکا دکا, خاص طور پہ اس ہفتے کے اندر تو دو بڑے واقعات ہو گئے, ان خواتین کا وہاں پہ شام میں جانا اور اس سے پہلے وہاں پہ سیالکوٹ کے اندر کچھ لوگوں کی گرفتاریاں اسی ریفرنس میں. اب آپ کا انالیسس کیا بن رہا ہے؟ پاکستان کا دفتر خارجہ بھی اپنے موقف پہ قائم ہے کہ کوئی فٹ پرنٹس نہیں ہے, انٹیریئر منسٹری بھی آلموسٹ یہی کہتی ہے, اس کو بھی آپ رسپونڈ کیجیے گا. اور جو دوسرا سوال ہم نے کامران بخاری سے بھی کیا تھا کہ خواتین خاص طور پہ کیوں انسپائر ہو رہی ہیں, بھلے وہ یورپ میں ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں؟
جی دیکھیں, یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی آپ کو جو روٹس نظر آتی ہیں, یہ 9/11 کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس تھیں اس میں نظر آتی ہیں, جب ایک مطلب ٹیررسٹ فرینچائزنگ کا ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا تھا کہ جی ایک القاعدہ کی ایک تنظیم تھی اور پھر اس کو فارس میں بھی ایک فرینچائز مل گئی, برانچ ادھر بھی بن گئی, پھر سینٹرل ایشیا میں بن گئی, پھر اس کے بعد مڈل ایسٹرن ایک ان کا برانچ بن گئی. اچھا, اس وقت القاعدہ ایک فینومینا بن کے ابھرا تھا, اس کے بعد اب آپ دیکھیں ایک داعش ایک فینومینا بن کے ابھری ہے, اور پھر جو ریجنل دور دراز کے علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے گروپس کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ پھر اپنی ایفیلیشن شو کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ جی ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کے جو ہے نا کلمہ کو لے کے آگے ہم بڑھیں گے. تو اسی طرح کی چیز پاکستان میں بھی ہوئی ہے, اسی طرح کی چیز مطلب ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی. اور اگر ہم دیکھیں داعش ایک اینٹیٹی کی طرح کی, یا پھر ہم کہیں گے جی ایک آرگنائزیشن ہے, کوئی تنظیم ہے, مجھے تو اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. ایک فینومینا کھڑا ہو گیا ہے اور ہم اس کو اس کے اوپر جو ہے نا اس کے ڈانڈے آپس میں ملاتے رہتے ہیں.
لیکن دیکھو یہ اتنا فینومینا ہے نعمان کہ اس وقت عالمی سطح پہ دنیا کی طاقتیں مل کے بیٹھتی ہیں اس فینومینا کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کی ریالٹی, اس کی ایگزسٹنس تو ہے. آپ جس ریجن میں بیٹھے ہیں وہاں تک انہوں نے یعنی سعودی عربیہ کے اندر ان کی کاروائیاں ہوئی ہیں, شام اور عراق اکوپائڈ ہے بہت سارے اس کے علاقے, یمن میں ان کی پریزنس ہے. تو یہ محض اب فینومینا سے تو آگے بات چلی گئی.
نہیں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک چیز جب سامنے آئی ہے, اب شروع میں ایک یہ چھوٹی سی چیز تھی, لیکن اب جو سب سے بڑا فیکٹر ہوا ہے جس نے اس کو ایک بہت بڑا ایک جن بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے, وہ ہے کنفلکٹنگ انٹرسٹ آف پلیئر. آپ دیکھیں اس کے اندر شروع میں تھوڑے پلیئر تھے, پھر بہت زیادہ اب پلیئر ایران آ گیا, سعودی عربیہ ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے کچھ اور ممالک ہیں جو اس کے ساتھ الائڈ ہیں, امریکہ شروع سے ان کے ساتھ ہے, رشیا جب آیا, جب میں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رشیا انٹروین کرے گا تو یہ ایک ڈیسائسو موو ہوگی جو کہ اس چیز کو تھوڑا سا ہلائے گی کہ کس اس کو کس سولوشن کی طرف جانا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ریجنل چھوٹے چھوٹے پاکٹس تھی, ٹیررسٹ تھی, اور جو ان علاقوں میں آپریٹ کر رہی تھی جہاں پہ حکومت کی رٹ مضبوط نہیں ہے, جس طرح پاکستان کے کچھ علاقے ہیں, افغانستان کے علاقے ہیں, یمن ہو گیا, شام کے اندر جب فانا شنگی آپ کے سامنے ہی وہاں پہ آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنی افیلیشن شروع کی اور وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئے. جن کو آلریڈی ویپن بھی مل رہے تھے اور طرح کی چیزیں بھی مل رہی تھی, وہ بھی مضبوط ہو کے ہمارے سامنے آئے ہیں. یہ تو ہوگی بات ان کی. اور میرا خیال ہے کہ جو حالات ہیں دنیا کے, میرا خیال ہے یہ اور بھی مضبوط ہوں گی. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ آپ نے جیسا کہا کہ
تھوڑا ایلیبوریٹ کریں, کیوں دنیا کے حالات خاص طور پہ کیوں مضبوط کریں گے ان کو, کس ریفرنس میں آپ یہ
دیکھیں؟ میں نے پھر وہی اسی طرف آؤں گا کہ کانفلکٹنگ جو انٹرسٹ ہے نا, وہ ہمیں ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ان کو مجبور کرتا ہے مختلف لوگوں کو, مطلب ان کو مضبوط کرنے میں. اگر فرض کریں کہ جی جیسے پہلے شام کی ہم بات کرتے ہیں, شام کے اندر کچھ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو کہ بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے جو ہے نا ملٹری وائز بھی سپورٹ کرتے ہیں اور بھی مٹیریل بھی ان کو دے رہے ہیں. اب اس کے جو ان کے ساتھ جو جنگ کر رہے ہیں جو لوگ, جو جن کو وہ لوگ باغی کہتے ہیں, اچھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کچھ لوگ, کچھ ملک ایسے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب داعش کی بات آئے گی, جب داعش फर्ज करें कि इराक के अंदर काम करेगी तो उसको वो लोग सपोर्ट करेंगे जो कि रजीम के खिलाफ इंटरेस्ट रखते हैं। शाम में वो अगर इनको वो लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो मतलब बशर अल असद को हटाना चाहते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऐसे एलिमेंट जो नहीं चाहते वो इनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वेपन प्रोवाइड करेंगे, सेफ हेवन प्रोवाइड करेंगे, जो जो चीज वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और ये मतलब ये कवर्ट होती है, ओवर चीज तो नहीं है कि ओपनली वो इसको सपोर्ट करेंगे। देखें ये जो टेररिज्म का जो एक फिनोमिना है, मिनेट है, ये बहुत जल्दी अपने आप को मजबूत करता है क्योंकि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हालात हैं, मुख्तलिफ किस्म की लॉबीज काम कर रही हैं। और अभी रीजनल जब हम शक्ल देखते हैं ममालिक की, उसके अंदर देखें पाकिस्तान का खास तौर पर अगर देखा जाए, अफगानिस्तान का देखा जाए, तो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हुकूमत की रिच नहीं है और वो अभी तक इस काबिल नहीं है। तो अफगानिस्तान का तो आपके सामने है कि मतलब बहुत कम एरिया जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिच बरकरार है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के पॉकेट्स मौजूद हैं। और ये खाली मैं फाटा की बात नहीं कर रहा, अगर आप कराची के अंदर जाएं तो कराची में इटसेल्फ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है ना,
यानी आप ये उसके इस ग्रुप के पनपने में जो
ये देखें, ये कहना बहुत आसान है अगर हमारे मतलब फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं या वजारत दाखिला वाले कह रहे हैं कि जी यहाँ पे कोई फुटप्रिंट नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए फुटप्रिंट है तो ये ज़र्ब अज़ब
लेकिन लाइट है। अब वो कहते हैं फुटप्रिंट है लेकिन लाइट है। ज़र्ब अज़ब का
थे, सपोर्टर्स थे, प्रोपेगेंडा माउथ मौजूद हैं पूरे पंजाब में। आप देखें प्रोपेगेंडा के लिए सेंटर्स मौजूद हैं, बेशक वो इस तरह के कोई खास मदरसे हों, कोई खास मसाजिद हों, कुछ और हों जहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है।
कामरान बुखारी साहब, जी कामरान बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे नुमान ने भी जिक्र किया, मैं उन अवामिल की तरफ आना चाहता हूँ। उनका खास तौर पर फोकस था कि पोलिटिकल रीजन हैं जिसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है स्टेक होल्डर्स का और ये चीज़ उनको सपोर्ट कर रही है, दाइश को मदद दे रही है। आपके ख्याल में सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस हैं या इसके अंदर सेक्टेरियन, इवन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, ये रीजंस भी उसका हिस्सा हो सकती हैं, यानी उन अवामिल का हिस्सा हो सकती हैं जो दाइश जैसे ग्रुप को या किसी भी नॉन स्टेट एक्टर ग्रुप को ज्यादा ताकत फराहम करती हैं?
लेकिन यहाँ दो बातें, असद नुमान सही कह रहे हैं कि वो जो पॉलिटिकल हालात हैं, मैं सिर्फ लफ्ज जरा डिफरेंट यूज करूंगा, मैं कहूंगा कि जियोपॉलिटिकल हालात हैं जिसके अंदर सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल भी आ जाते हैं, ये मफादात हैं कई रियासतों के जो कन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि सीरिया के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल है। लेकिन एक चीज हम समझ नहीं पा रहे और ये चीज आलमी तौर पर जो है ना फुकदान है इस चीज की समझ का, कि दाइश जो है वो क्लासिक टेररिस्ट ग्रुप नहीं रहा। इवन अलकायदा क्लासिक टेररिस्ट ग्रुप नहीं था, वो नेटवर्क बन गया था ग्लोबल। ये तो अब एक रियासती, नीम रियासती इदारा बन चुका है जिसके पास मल्टी डिविजनल आर्मी है, जिसके पास एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसके पास जो है एक ऑयल एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है जो कि एडमिनिस्टर कर रही है इलाकों को, इलाकों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, कुछ इलाके उनके हाथ से चले जाते हैं फिर वो नए इलाके ले लेते हैं। और ये एक नया फिनोमेनन है। तो अगर हम ये कहेंगे कि भाई ये सिर्फ हालात की बुनियाद में है और अगर हालात ठीक हो जाएं तो ये नहीं रहेंगे, मैं समझता हूँ वो वक्त अब जाता रहा है। वो वक्त शायद 2013 में तक महदूद था, 2014 में जो 2013 और 14 के दरमियान का साल बहुत क्रिटिकल था दाइश के लिए, उसके दौरान कुछ नहीं किया गया और ये बहुत ज्यादा फैल गए। इन्होंने जो है सीरिया के अंदर जो बगावत हो रही थी और जो अपना इराक के अंदर जो सुन्नी जो कम्युनिटी है उनको जो है वो कुचला जा रहा था, वो उन सारे हालात का फायदा उठा के अपने आप को मजबूती से जो है वो इन प्लेस कर दिया है। अब इस वक्त मैं ये कहूंगा कि अरब दुनिया के अंदर, सुन्नी अरब दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फाइटिंग और जो है ना इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स दाइश की है। इससे बड़ी इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स नहीं है, किसी रियासत के पास इतनी फौज नहीं है कि जो इस देखें मिस्र के पास बहुत बड़ी फौज है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सायनाई के इलाके को के अंदर वो उसको जो है पैसिफाई नहीं कर पा रहे, बावजूद इसके कि वो बहुत ज्यादा जो है वहां पर फोकस कर रहे हैं और जो है ना वो एक जिसे कहते हैं कि मिलिट्री फोर्स बहुत ज्यादा हार्डली यूज कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे वो। दाइश ऑन द अदर हैंड इज नॉट योर नॉन स्टेट एक्टर। दाइश जो है ना इतने बड़े इलाके पे काबिज नहीं हो सकती अगर वो एक छोटा मोटा टेररिस्ट ग्रुप है 10-20-30 हजार लोगों का जो है मजमा है।
ठीक, لیکن کامران میں اب اس سیگمنٹ کو چونکہ وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا کہ اس سے پہلے جب ہم داعش پہ بات کرتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا, جیسے آپ بھی فوکسڈ ہیں اس پہ, کہ اس کا چونکہ ایک ریجنل ایجنڈا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایک اسٹیٹ اینٹی کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ وہ صرف نان اسٹیٹ ایکٹرس, لیکن اگر وہ بات صرف سیریا اور عراق کی ہو تو وہاں تو شاید اس تصور کو ایٹ لیسٹ اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن پاکستان, یمن یا دنیا کے باقی علاقوں میں وہاں پہ جانا, لوگوں کو انسپائر کرنا یا میسج دینا, یہ تھوڑا ریفلیکٹ کرے گا کہ اب اس کا کوئی گلوبل ایجنڈا بنتا جا رہا ہے یا نہیں. اس پہ بات بعد میں, لیکن اس کو سم اپ کروں گا, پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کہ وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے میسج سے متاثر نہ ہوں, ان کے پیغام سے زیادہ متاثر نہ ہوں, انسپریشن نہ لیں, خاص طور پہ جو یوتھ ہیں. آج کی اس خواتین کی وہاں پہ شام جانے کے واقعے کے پس منظر میں اس کو سم اپ کیجیے گا.
جی دیکھیں, اس میں دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان, پہلے میں گڈ نیوز بتاؤں گا اور پھر بیڈ نیوز کی طرف. گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان چونکہ پہلے سے ایک بہت بڑی جنگ لڑتا آ رہا ہے طالبان کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ, اور پاکستان نے بہت جو ہے نا نقصان اٹھایا ہے ہیومن کاسٹ کے اندر اور اکنامک کاسٹ کے اندر, تو پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اگر کمپیئر کیا جائے تو الجیریا کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے 1990s میں, جن کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے لڑنے کا. تو پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ مشرق وسطی کے اندر ہیں, پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں, اور اس وجہ سے داعش کا وہاں پر جڑ پکڑنا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہے. ہاں لیکن بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ جتنے گینز پاکستانی ریاست نے کیے ہیں, ضرب عزت کو لے لیں, اس سے پہلے جو ہے سوات کا آپریشن, ساؤتھ وزیرستان, دیگر پاٹا کے علاقے, اور اب کراچی اور سدرن پنجاب میں جو کاروائی چل رہی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اپنا ریورسبل ہیں, کیونکہ یہ بہت نیا ہے یہ سارا ٹرینڈ. ریورسبل کیوں ہے؟ کیونکہ اگر سیاسی عدم استحکام آ جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
معاشی حالات بگڑ جاتے ہیں, اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو داعش کی ایڈیالوجی سے دور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک کاؤنٹر نیریٹو یا ایک نیا نیریٹو دیں, ان سے کہیں کہ یہ داعش جو ہے ہم یہ, اب جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو فلاں لوگ ہیں کیونکہ ان کا مذہبی رجحان ہے اس وجہ سے وہ داعش کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں اس طرح کی اصطلاحات کو سے گریز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی پولیٹیکل لینگویج کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, جہاں ہم یہ کہیں کہ یہ مذہبی نہیں ہے, یہ گمراہ لوگ ہیں, یہ مذہب جو ہے صرف جو ہے
یہ نیریٹو, یہ بیانیہ جو ہے
قرآن و حدیث کو کوٹ کرنا اور جو ہے برقعے پہن لینا اور داڑیاں رکھ لینے سے آپ مذہبی نہیں ہوتے. آپ ان کو باقاعدہ طور پہ کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ غیر مذہبی لوگ ہیں.
صحیح, یعنی بیانیہ جو ہے اس کو بڑے مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچانا ہے. کامران بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ آف مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا افیئرز آپ ہمارے ساتھ تھے. نعمان آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے سیگمنٹ میں بھی داعش ہمارا موضوع ہے, اس کی کارروائیاں شام اور عراق کے اندر, خاص طور پہ عراق میں رمادی میں ان کا جو گرفت ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے لیکن پریزنس موجود ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ شام کے تنازع کے حل کے لیے جو مذاکرات جاری ہیں اس میں کیا سوالات جنم لے رہے ہیں اور کیا رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہوں گے اور زبیر اقبال صاحب, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ آف مڈل ایسٹ ایشوز, دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے داعش جو جس کی پاکستان کے اندر لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت پہ ہم نے پہلے بات کی, تین خواتین کا شام جانا, داعش میں ان کی شمولیت اس پس منظر میں, اب ہم داعش کی عراق کے اندر اس کی پریزنس بڑے عرصے سے موجود ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عراق کی فضائیہ امریکی فضائیہ کی مدد سے باقی اپنے اتحادیوں کی مدد سے ان کے ٹھکانوں پہ بھاری بمباری کرتی رہی ہے, ان کو نقصان پہنچاتی رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کامران بخاری کہہ رہے تھے کہ ان کی پینیٹریشن یا ان کی مداخلت یہ پیش قدمی وہ بھی بدستور جاری ہے, بعض شہروں پہ وہ قبضہ کرتے ہیں, کافی عرصہ وہاں پہ مقیم رہتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ قبضہ کمزور ہوتا ہے تو وہ دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, ان کا مکمل خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے. رمادی کے اندر بھی آلموسٹ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے, عراقی فورسز نے بڑی ہیوی وہاں پہ بمبارٹمنٹ کی ہے, وہاں پہ اس پورے شہر کو وہاں پہ انہوں نے جو پہلے اس کے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے کنٹرول میں تھا اس کو سیز کیا اور اس کا قبضہ واپس لینے کی کوشش کی, کافی کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں, اور ایک دعویٰ یہ سامنے آیا تھا کہ شاید ان کی جو پوزیشن ہے داعش کی وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور اس کی پریزنس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جو امریکی آرمی آفیشلز وہاں پہ موجود ہیں وہ وائس آف امریکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، داعش اب بھی موجود ہے اور بڑے پیمانے پہ اس کے سولجرز یا اس کے جنگجو اس شہر میں موجود ہوں گے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ وہ رش کرنا یا وہاں پہ ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایک حصہ، اور دوسرا حصہ اس میں جو زیادہ اہم ہے، شام کے اندر جو تنازع ہے اس کے سیاسی حل کے لیے عالمی جو ایک فورم ہے یونائیٹڈ نیشن جن مذاکرات کو انگیج کیے ہوئے جس کے بینر تلے ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیا ایشوز ہیں، کیا مسائل ہیں۔ زبیر اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور چودھری نعمان ظفر صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ زبیر اقبال صاحب، داعش اس کی ہم نے پہلے پاکستان کے ریفرنس میں تفصیل سے بات کی ہے، آپ بھی چاہیں تو اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا امپریس کر رہی ہے یوتھ کو اور خاص طور پہ خواتین کو۔ پاکستان کے اندر 3 خواتین کا وہاں پہ جانا، بعد میں ہم پھر آپ سے ہی شروع کریں گے کہ عراق کے اندر داعش کو کس طرح سے کمزور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عراق اور شام کا یہ علاقہ اس کے ایک ہیڈ کوارٹر کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے۔
جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہاں پر یہ تو نیچرل سی بات تھی کہ کچھ لوگ اسلامک اسٹیٹ یا داعش سے انفلوئنس ہو جائیں گے، یہ تو ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر اس قسم کی جو اتحادی یا ریڈیکل موومنٹس ہوتی ہیں ان کی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب پاکستان میں انکم انکوالٹی بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پر اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو تو رہی ہیں لیکن ابھی قابل نہیں کہ وہاں کی انمپلائمنٹ کو کنٹرول کر سکیں۔ ایسی کنڈیشن میں باہر کے جو انفلوئنسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن میں مذہبیت شامل ہوتی ہے، وہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان میں تھوڑی بہت جو داعش کی باتیں ہوتی ہیں وہ نارمل سی بات ہے، میں اس کو خاص اہمیت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ اہمیت دیں گے تو پھر یقیناً اس کو اہمیت ملے گی، اور جیسے ہی اہمیت ملے گی ان کا وقار بھی بڑھے گا۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو اہمیت نہ دی جائے، اس کو ایک لا اینڈ آرڈر قسم کی سچویشن سمجھا جائے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے افیکٹو اقدامات لیے جائیں، جو کہ لگتا ہے کہ وہاں کے سیکورٹی فورسز لے رہی ہیں۔
صحیح نعمان ظفر صاحب، عراق وہاں پہ داعش کتنی مضبوط ہو رہی ہے اور اس ہیوی بمبارڈمنٹ کے باوجود ان کی پیش قدمی کیوں جاری ہے، آپ اس کو انالیسس اس کا دیجیے گا، اور اس کا حل وہاں پہ الٹیمیٹ سلیوشن یا حل کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں عراق میں، چلیں عراق سے ہٹ کے ایک منٹ کے لیے بات کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز مضبوط ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا انالیسس یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے مضبوط ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی مضبوطی کی۔ دیکھیں اگر ہم داعش کی بات کریں تو اس کی ہمیں کچھ وجوہات نظر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مضبوط بھی ہو رہی ہیں اور پیش قدمی کرتی جا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں آئل کے جو مطلب سپلائز آئی ہیں، بے شک چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آئل اسے خرید کون رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی چاند پہ ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان سے آئل کون خرید رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، سپلائیز ان کو کہاں سے آ رہی ہیں، ان کے پاس کیپٹل کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس یہ ویپنز کہاں سے آ رہے ہیں، ان کے پاس یہ موومنٹ، دیکھیں بہت بڑا ایریا ہے، یہ کوئی چھوٹا ایریا نہیں، بہت بڑا ایریا ہے، اس کے لیے ان کے پاس وہیکلس کہاں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ پابندی لگائی جا سکتی ہے، جس کمپنی کے وہیکلس ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اس پہ لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں۔ دیکھیں جب منی لانڈرنگ کے اوپر ایک پوری دنیا کے اندر موومنٹ شروع ہوئی القاعدہ کے بعد، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں، آپ کا میں خود اس کو دیکھتا رہا ہوں، بہت سختی ہو گئی تھی پاکستان سے، اگر آپ نے کوئی $2,000 بھی باز بھجوانے ہوتے تھے یا پاکستان آپ نے بھجوانے تھے تو بہت سارے ڈاکومنٹس بھر کے آپ کو کرنا پڑتا تھا۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، وہ آئل لیتے ہیں، آئل کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں اور ان کو باہر مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیسہ ان کے پاس آتا ہے، اسی پیسے سے وہ ویپن بھی خرید لیتے ہیں، اسی پیسے سے وہیکل خرید لیتے ہیں اور اپنی پیش قدمی بڑھاتے جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہمارا ریگولیٹری سسٹم ہے پیسے پہ اور آئل کی سیل پرچیز کے اوپر، یہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ریجنل جو کنٹریز ہیں اس وہاں سے ان کو ڈیفینیٹلی سپورٹ مل رہی ہے، ریکروٹس ان کے پاس آ رہے ہیں، وہ بے شک یورپ سے جا رہے ہوں، بے شک کہیں اور سے جا رہے ہوں، لیکن وہ جا رہے ہیں، اس کو ہم ریگولیٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
صحیح۔
اس کے بعد نمبر تین چیز یہ ہے جو ان کو مضبوط کر رہی ہے، کنسنسس نہیں ہے ابھی تک۔ دیکھیں کتنے آپس میں ان کے ڈسکشنز ہو چکی ہوئی ہیں، یو ایس اے اور رشین فیڈریشن بیٹھ چکی ہوئی ہے، ابھی تک کنسنسس یہ نہیں ہو سکا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ अभी तक वो शाम के अंदर कंसेंसस जनरेट नहीं कर सके हैं। एक कहता है कि जी असद को हमने रखना है, एक कहता है असद के को हटाना पड़ेगा, उसके बगैर हम बात कर नहीं सकते। ये जो कंसेंसस का ना होना है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दाइश मजबूत होती जा रही है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक कंबाइंड और यूनाइटेड स्ट्रेटजी नहीं होगी हम इस मुसीबत से जान छुटकारा पा नहीं सकते।
जी, अब हम आते जरा शाम की तरफ,
इन चीजों पे काम करने की जरूरत है जो इन चीजें उनको मजबूत कर रही हैं।
जी, अब आते हैं जरा शाम के मसले पे। अक्वाम मुत्तहिदा सियासी मुज़ाकरात चाह रही है और वो इंगेज कर रही है तमाम उसके स्टेक होल्डर्स को, लेकिन बहुत सारे मुबसरीन के नज़दीक अब भी कई एक सवालात जो हैं वो अनआंसर्ड हैं, उनके जवाब सामने आना है। नंबर एक तो ये कि सदर बशार अल-असद जो शाम के मौजूदा सदर हैं उनकी हैसियत क्या होगी, एक सवाल ये किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो जिनको मॉडरेट फोर्सेज ख्याल किया जा रहा है शाम की, वो इक्तदार में किस अंदाज़ में शामिल होंगी, और अगर होती हैं तो उनकी कैपेबिलिटी या सलाहियत के वो किस तरह एक यूनिटी या इतिहाद के साथ और प्रॉपर तरीके से हुकूमत को या इंतज़ामिया को आगे लेके चल सकते हैं जिसमें थोड़ा सियासी इस्तेकाम आए, मौशी इस्तेकाम भी आए। ज़ुबैर इकबाल साहब, यही वो सवाल हैं जो बुनियादी तौर पर इस सेगमेंट में हमने भी उठाने थे और आपके सामने इस इंटरव्यू में रख दिए हैं। सदर बशार अल-असद का फ्यूचर क्या हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा इससे पहले कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें। प्रेसिडेंट असद उनके स्ट्रेचर के बारे में और ये कि इन मुज़ाकरात की अफादियत के बारे में या इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में अमरीका क्या कह रहा है, पहले चंद सेकेंड की साउंड बाइट मार्क टोनर तर्जमान है महकमा खारजा के, वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं।
We're focused now on, as we just talked about, beginning a credible political process that can lead finally to an end to the violence in Syria and a new political path forward for the Syrian people.
ये थे उनके ख्यालात कि हम एक क्रेडिबल पॉलिटिकल प्रोसेस चाहते हैं जिससे तनाज़ात का खात्मा हो और शाम के आवाम के लिए उसमें आसानियां और उनके मसाइल का हल निकले। जॉन केरी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी स्टेट, वो क्या कहते हैं।
प्रेसिडेंट असद, इन आवर जजमेंट एंड नॉट एवरीबॉडी शेयर्स दिस बट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द ISSG बिलीव दैट प्रेसिडेंट असद हैज लॉस्ट द एबिलिटी द क्रेडिबिलिटी to be able to unite the country.
सदर बशार अल-असद अपनी ये सलाहियत या इस्तेदाद खो चुके हैं कि वो इस मुल्क को मुत्तहिद रख सकें, ये अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का एक ऑफिशियल वर्जन है जो वहाँ पे सामने आया है। ज़ुबैर इकबाल साहब,
देखिए दो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जब आप पीस नेगोशिएशन शुरू करते हैं तो उसमें दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की बेसिस पे ISG जो ऑर्गेनाइजेशन इस नेगोशिएशन को शुरू करना चाहती है, उसकी सबसे बेसिक वीकनेस ऑफ लॉ यही है कि वहाँ पर बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप सिर्फ मॉडरेट को लाके लगाना चाहते हैं और हाथ से आसाद के साथ नेगोशिएशन करेंगे तो मॉडरेट तो वहाँ बिल्कुल बेमानी हैं, बिल्कुल कमज़ोर किस्म के लोग हैं, वो तो सिर्फ जिसे कहना चाहिए खरीदे हुए लोग हैं, तो उनसे आप क्या फ़ायदा उठाएंगे। असल एनिमी जो वहाँ पर है, जो असल एडवर्सरी है, वो दाइश है और अलकायदा है। जब तक उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, जितना मर्जी ये बदमजगी पैदा करे, लेकिन रियलिटी ये है कि वो एक बहुत आम फोर्स है। जब तक आप उस फोर्स को शामिल नहीं करेंगे तो आप किसी किस्म के नेगोशिएशंस और डिस्कशंस को मानीखेज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ये जरूरी हो जाता है कि अगर आपने कुर्दों को शामिल करना है तो ये देखिए कि इसकी वजह से तमाम के तमाम जो अरब ममालिक है इसके खिलाफ होंगे, क्योंकि कुर्द अपनी एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं जिसमें कि वो सीरिया का हिस्सा, इराक का हिस्सा, तुर्की का हिस्सा शामिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बड़ा बेसिक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो आप कोई सोल्यूशन पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सिर्फ इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप पोस्टपोन कर रहे हैं। इसलिए जरूरी यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन और इस इनिशिएटिव को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखा जाए। वो पर्सपेक्टिव ये है कि इसका मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन हो जाए, उसके बाद ये देखा जाएगा कि आया कैसे कर सकते हैं, कैसे अगले इकदाम लिए जा सकते हैं। ये कोई सोल्यूशन पैदा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए इसको इस गलतफहमी के अंदाज में नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहता चलूं, जो मैं पहले भी कहना चाहता था, कि देखिए दाइश जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। اگر آپ جس بیسس پہ یہ بنی تھی اگر وہ آپ کازز کو سالو نہیں کرتے تو یہ موومنٹ چلتی رہے گی اور یہ زیادہ سے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ملٹری فورس کے علاوہ پولیٹیکل سولوشنز جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, خاص طور پہ عراق میں. اگر وہ ہوتا ہے تو بڑی حد تک سنی اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ اس وقت وہاں کی یوٹیلیٹیرین گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف ہیں عراق میں, تو ان کی بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوآپریشن حاصل ہو سکتی ہے. اگر وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آپ مصر کے اندر پیس بھی لا سکتے ہیں.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے. دونوں مہمانوں سے ہم سال 2016 اس کے ریفرنس میں آپ کے بڑے کوئک ہم نے کمنٹس لینے ہیں. کیا اس میں ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں, خاص طور پہ سیاسی طور پہ, اقتصادی طور پہ, امن کے اعتبار سے, سیکیورٹی کے اعتبار سے, یہ سال 2015 سے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے یا بہتر بنانے کی اس کے لیے کوششیں کی جا سکتی ہیں, ایک بریک کے بعد.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کا اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں, دنیا بھر کے لوگ نئے سال 2016 اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے, اس کو ویلکم کہنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. آسٹریلیا میں نئے سال کا آپ یہ کہنا چاہیے کہ نیا سال آ چکا ہے, جبکہ دنیا کے بہت سارے باقی ممالک میں نئے سال کی تیاریوں کا یا اس کو خوش آمدید کہنے کا, ویلکم کہنے کا سلسلہ وہ جاری ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی جب سال 2015 کا اختتام ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں تمام کیپٹلز کے اندر, بڑی ملکوں کے اندر, خاص طور پہ جہاں پہ سال کی نئے سال کی آمد کے لیے بڑے فنکشنز کا انعقاد کیا جاتا ہے, وہاں پہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے بڑی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے, سیکیورٹی بہت الرٹ اور سخت نظر آتی ہے, ہیوی ڈپلائمنٹ جو ہے اس کے الگ سے ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں, کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور یہ وہ فینامنا ہے جس نے انسانی زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ سال 2016 جس کو جو آنے والا ہے وہ باقی سالوں سے, باقی عرصوں سے کس طرح سے مختلف ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں نعمان ظفر صاحب اور زبیر اقبال صاحب. کچھ دیر بعد ہم دوبارہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کو لیں گے, فیڈرل منسٹر ہیں فار ہیلتھ, چونکہ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے خاص طور پہ ہم نے ہیلتھ پہ ان سے بات کرنی ہے, اور اس میں تو صرف ان سے کمنٹس ہم لیں گے اگر ہم ان کو زحمت دیں کچھ توقف کے بعد, تاکہ ان کے فون کی جو بیٹری ہے وہ بھی چارج رہے, تاکہ ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں. نعمان ظفر صاحب, سال 2015 ختم ہو رہا ہے اور 16 آسٹریلیا میں اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے, کچھ گھنٹوں بعد امریکہ میں, کچھ گھنٹوں کے بعد یورپ میں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پچھلے سیکیورٹی کے ایشوز پہ تھرو آؤٹ بات ہوتی رہی ہے, کوئی ایک دو ریزنز ہمیں دیں, آپٹیمزم دیں جس میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو آنے والا سال ہے وہ امن, سلامتی, اقتصادی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, خاص طور پہ پوری دنیا کے لیے اور پھر پاکستان کے آڈینس جو ہماری آڈینس ہے ان کے لیے یہ مختلف سال ہوگا, کیا امید افزا پہلو ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں, امید ایک ہم جنرلائز اس کو نہیں کر سکتے, اگر ہم ریجن وائز دیکھیں, ساؤتھ ایشیا کو, سینٹرل ایشیا کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مجھے کافی بہتری نظر آتی ہے, کافی امید نظر آتی ہے پولیٹیکلی بھی, اور اگر آپ خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیں پاکستان کے اقتصادی حوالے سے تاپی گیس پائپ لائن کے مطلب اس میں امپروو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سگنیچر ہوئے ہیں آپس میں, نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں, ترکمانستان گئے ہیں, تو میرا خیال اگر یہ بنتی ہے تو بہت اچھا ہوگا. سیکنڈ چیز جو ہماری کوریڈور کا منصوبہ شروع ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا ایک مطلب گیم چینجر ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم پاکستان کے حوالے سے بہتری لے کے آئیں گے, اور اگر یہ بڑے جو میگا منصوبے ہیں یہ چل جاتے ہیں تو ایک ریجنل اسٹیبلٹی کی طرف بھی اہم قدم ہوگا کہ افغانستان اگر اس کے اندر آ جاتا ہے اور افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا مطلب اس پورے ریجن کے لیے. سینٹرل ایشیا کو ایک رستہ مل جائے گا وارم واٹرز کے لیے, اور وہاں پہ ایک ہیوج ریزروائرز ہیں پیٹرو کیمیکل کے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا آ جا سکتی ہیں, اور وہی ایک طرح کا جو پہلے ایک سلک روٹ ہوتا تھا ایک طرح سے ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اچھا اگر یہی چیز ابھی ہم دیکھیں مڈل ایسٹ کے اوپر, تو یہاں مجھے کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے 2016 کے اندر, کہ پولیٹیکلی آپ دیکھیں پولیٹیکلی یہ ملک ایک یہاں پہ گڑبڑ چل رہی ہے, یمن کا معاملہ وہاں پہ موجود ہے, پھر ایک جو داعش کا معاملہ ہے, القاعدہ کا معاملہ ہے, پھر سیریا عراق کے پرابلمز ہیں, یہ کوئی ختم ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے کہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے. باقی یورپ کے اندر دیکھیں, یورپ کے اندر فائنینشیل پرابلمز ہیں, مطلب پیچھے اگر ہم دیکھیں گریس کا معاملہ ہمارے سامنے تھا, پھر یورپین یونین کی فارم جو مطلب جو انٹیٹی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طریقے سے آگے چلے گی, اور مطلب یہ کس طریقے سے سارے ممالک کو اکٹھا رکھنے کی اہلیت اب رکھتی ہے یا کھو چکی ہے, اس پہ بات چیت چل رہی ہے. پھر یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا معاملہ ہے کہ جو کہ اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے, لیڈ کرتا ہے,
صحیح,
اس پہ سوالات ہیں کہ کیا ان کو یہ آگے اس کو لیڈ کر سکیں گے, ان کے اندر کیپیبلٹیز اتنی ہیں, ان کی اکانومی کیا اسی طریقے سے مضبوط رہے گی, الیکشنز آگے آ رہے ہیں, تو وہ ایک مطلب بہت ساری چیزیں ہیں مختلف ریجن کے لیے, مختلف جو ہے نا وہ اب ہم
ڈائنامکس اور پراسپیکٹس نظر آتے ہیں. زبیر اقبال صاحب, اکانومی بھی آپ کی بیٹ ہے, مڈل ایسٹ بھی آپ کی بیٹ ہے, خاص طور پہ اس ریفرنس میں بتائیے گا 2015 میں کیا چیلنجز رہے بہت مختصراً, اور 2016 میں کیا امیدیں رکھی ہیں؟
دیکھیے 2015 کے چیلنجز تو آپ کو معلوم ہیں, وہ تو آپ کے سامنے ہیں, یہ اکنامک انسٹیبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہاں پر سیکورٹی سچویشنز بہت خراب ہو گئی تھیں, جو خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2016 میں کیا ہوگا, اس کو آپ گلوبلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ریجنل بھی دیکھ سکتے ہیں. گلوبلی آپ کے سامنے دو بڑی اہم چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آئل کی قیمت گرنے کے بعد بیلنس آف پاور جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشن جو ہے آئل امپورٹنگ کنٹریز میں بہتر ہو جائے گی, جس کی وجہ سے امید یہ رکھنی چاہیے کہ یورپ اور ایشیا اور دوسرے ممالک میں اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ مڈل ایسٹ کی کنڈیشنز خراب ہو جائیں گی, خاص طور پہ وہ آئل پروڈیوسنگ ممالک جو ہیں ان کے لیے نہ صرف کہ ان کی اکنامک کنڈیشن خراب ہوں گی, ان کے لیے پولیٹیکل کنڈیشن اور سوشل کنڈیشن بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ لوگوں کو ایسے خرید سکیں جیسے وہ پہلے خریدتے تھے. تو اب وہاں پر مشکلات اس لیے پیدا ہوں گی. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ 2016-2015 سے پولیٹیکلی یا اسٹریٹجکلی اسپیکنگ کتنا فرق رکھتا ہے, کوئی امید نظر نہیں آتی کہ کوئی فرق پیدا ہوگا. دیکھیے جب اس قسم کی پولیٹیکل یا سیکیورٹی پرابلمز ہو جاتی ہیں تو وہ وقت لیتی ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں. امید یہی رکھنی چاہیے کہ جیسے ہی اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں اس قابلیت آ جائے کہ وہ ڈیفیکلٹ قسم کے پولیٹیکل ڈیسیجن کرنے کے قابل ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے ممالک پہ کیا اثر ہوتا ہے, جیسے کہ رشیا ہے, کیونکہ رشیا میں یاد رہے کہ آئل کی قیمت گرنے کی وجہ سے وہاں کی اکنامک کنڈیشنز کافی خراب ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2015 میں روبل کی قیمت 26% گری, اگر وہ اسی طرح گرتی رہی 2016 میں تو وہاں پر پولیٹیکل کنڈیشنز خراب ہو جائیں گی. اگر پولیٹیکل کنڈیشنز وہاں خراب ہوتی ہیں تو اس کے دو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے, اور دوسری بات ہو سکتی ہے کہ اپنی پرابلمز کو ایکسٹرنلائز کرنے کے لیے رشیا کی گورنمنٹ دوسرے ممالک میں انٹروینشن بڑھا سکتی ہے.
تو یہ جی کچھ اینگل ہیں جو آپ نے ہائی لائٹ کیے. بہت شکریہ جناب زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, چودھری نعمان ظفر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں سامعین جوائن کیا ہے سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے, فیڈرل منسٹر ہیں ہیلتھ کی, ان سے ہم نے ایکسکلوسو انٹرویو کرنا ہے جو آج پاکستان کی حکومت نے خاص طور پہ انیشیٹو لیا ہے. پاکستان کے اندر پہلی بار ہیلتھ پالیسی, ہیلتھ انشورنس پالیسی انٹروڈیوس کرائی گئی ہے, لیکن اس سے پہلے کوئی ایک خوش کن یا ایک امید افزا ہم ان سے کوئی پیغام لینا چاہیں گے. اٹ سیلف آج کا جو انیشیٹو ہے وہ بڑا بہتر اور بڑا حوصلہ افزا کنسیڈر کیا جا رہا ہے. سائرہ افضل تارڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمیں آپ بتائیے گا 2016 کے ریفرنس میں پہلے آپ اپنا میسج دیجیے گا, 2015 میں چیلنجز بہت رہے, 2016 میں خاص طور پہ پاکستان کے عوام کس طرح کی بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں, آپ انہیں کیسے وش کریں گے؟
سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلا تحفہ تو حکومت نے ان کو یہی دیا کہ جو پرائم منسٹر ہیلتھ کیئر پروگرام 2016 کل سے 1 جنوری 2016 سے وہ جتنے بینیفیشری ہیں وہ جس ہاسپٹل میں بھی جائیں گے انشاءاللہ ان کو سہولت ہوگی. دوسرا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 2016 جو ہے نا اس حوالے سے بھی بہتر ہوگا کہ وہ ساری چیزیں, وہ مسائل جو ہم پچھلے ایک دو سال سے دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے سال اس میں بہت کمی آئے گی.
صحیح, بھلے وہ دہشت گردی سے متعلق ہے,
جی دیکھیں لا اینڈ آرڈر میں دیکھیں مزید بہتری آئے گی, انرجی سیکٹر میں بہتری آئے گی کیونکہ ایل این جی آ چکی ہوگی, آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہو چکا ہوگا, اکانومی جس تیزی سے بہتر ہو رہی ہے وہ بہتر ہوگی. ہم سائیوں کے ساتھ, میں کہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا.
Exactly.
اور آپ وہ تمام معاملات جیسے ہماری ٹینشن تھی افغانستان کے ساتھ تھی, انڈیا کے ساتھ تھی, تو ایک قومی سطح پہ مجھے چیزیں بہت بہتر نظر آ رہی ہیں. ایک اور چیز جو بہت خوش آئین ہے وہ یہ ہے کہ اب جو صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت ہے وہ بات چیت کے ذریعے چیزوں کو حل کر رہی ہے.
ٹھیک ہے,
مطلب ماضی میں کیا ہوتا تھا,
پولیٹیکل میچورٹی اور سٹیبلٹی بھی دیکھتی ہیں
وزیر اعظم کو ملے ہیں, تو یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہتری لائے گا.
صحیح, اب اگلے خاص طور پہ میں جو آپ کا ایکسکلوسیولی جس میں ہم بات کریں گے ہیلتھ پلان پہ, اس سے پہلے آج جو سال 2015 کا آخری دن تھا وہ ایک تھوڑے سے پریشان کن نوٹ پہ بھی ختم ہو رہا ہے. لاہور کے اندر تین خواتین, ان کا شام جانا, ان کی فیملی کا کنفرم کرنا کہ وہ داعش میں شامل ہو رہی ہیں, تو یہ کتنا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے؟ آپ کے لیے بحیثیت ایک گورنمنٹ کے, ایک ذمہ دار کے, ایک اعلیٰ عہدیدار کے, کتنا تھریٹننگ, چیلنجنگ یا ورینگ ہے؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ سیگمنٹ ایسے ہیں سوسائٹی کے کہ جو برین واش کر کے اور لوگوں کو مائل کرتے ہیں, اور اس میں پڑھی لکھی کلاس بھی ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہمارے سامنے آیا ہے نا, یہ بڑا الارمنگ اور آئی اوپننگ ہے, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ہم طالبان کو یا مدرسوں کو یا ان جگہوں کو ہم کریں مطلب ان پہ نظر رکھیں اور ان کی مانیٹرنگ کریں, بلکہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں بھی ایک اس کلاس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ابھی یہ جو سائبر بل آ رہا ہے اس سے بھی اس طرح کی چیزیں جب قانون بن جائے گا, تو یہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہیں, آپ کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ چیز نظر نہیں آتی, یہ انٹرنیٹ کے تھرو رابطے ہوتے ہیں. تو اس قانون کے آنے کے بعد بھی چیزیں بہتر ہوں گی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز ہے, اور جس کا طرح بر وقت حکومت نے نوٹس لیا, ان لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے, تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایکسکلوسیولی ہم آپ سے بات کریں گے, 5 سے 7 منٹ آپ کے مزید چاہیے ہوں گے, جس میں آپ نے آج جو پلان دیا ہے ہیلتھ انشورنس پلان پاکستان کے غریب افراد کے لیے, اس پہ بات ہوگی چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں طلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم ایکسکلوسلی بات کریں گے فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ سائرہ افضل تارڈ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے ایک پروگرام کا آغاز کیا جو پاکستان کے اندر پہلی بار ہیلتھ انشورنس سسٹم متعارف کرایا گیا ہے خاص طور پہ غریب افراد کے لیے, اور بتایا یہ گیا ہے اس کے جو چیدہ چیدہ نکات ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ خاندان جن کی آمدنی 200 روپے روزانہ سے کم ہے ان کو اس کے لیے انرول کیا گیا ہے. ٹارگٹ ہے کہ اس میں سے 23 لاکھ فیملیز کو انرول کیا جائے اور ان کا علاج نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں اگر وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی جاتے ہیں تو ان کی وہاں پہ علاج معالجے یا ان کی صحت کی دیکھ بھال کی جا سکے. مزید تفصیلات ہم انہیں سے لیتے ہیں. تارڑ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو مبارک بھی کہ یہ بڑا پلان ہے بظاہر, لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے چاک آؤٹ کیا ہے, اس کے لیے فائنینشیل ارینجمنٹس کیسے ہو رہی ہیں اور کون لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے, اس کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے, کس حد تک یہ پروگرام سیاسی پسند ناپسند اس سے بالکل محفوظ یا پاک ہوگا.
بہت شکریہ جی. یہ اپنی نوعیت کا, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ بہت بڑا اور پہلا پروگرام ہے. اب ہیلتھ انشورنس ایک ایسی چیز ہے کہ ایون ڈیولپ کنٹریز میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا فراڈ اور کتنا مسئلے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو ڈیٹا لیا ہے وہ ہم نے بسک سے لیا ہے اور وہ ان لوگوں کو کرے گا, وہ لوگ مستفید ہوں گے جن کی یومیہ انکم 200 روپے سے بھی کم ہے. کیونکہ یہ نیا پروگرام تھا تو اس کو پائلٹ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کو اسلام آباد میں کیا. یہ پروگرام وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کے کریں گی کیونکہ سروس ڈلیوری اب صوبوں کے پاس ہے. 4 ڈسٹرکٹ ہمیں پنجاب میں دیے, 4 ڈسٹرکٹ سندھ میں, 4 ہی بلوچستان, 4 ہی KP میں دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرتے رہے, مگر انفارچونیٹلی آج جو ہم پروگرام امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں خیبر پختونخوا سندھ شامل نہیں ہے. ہماری خواہش ہے کہ وہ آئیں کیونکہ ہم نے پروویژن رکھی ہے. صرف جو 9 ارب روپیہ ہے نا وہ پاکستان کا شیئر ہے, مطلب وفاقی حکومت کا شیئر ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ یہ جو PC1 ہم نے بنایا تھا اس میں ہمیں جو پنجاب کا بجٹ ہے وہ 386 ملین ہے, KPK کا 30 ملین ہے, سندھ کا 293, بلوچستان کا 73 ملین ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح ہے کہ جو سیکنڈری کیئر ہے نا, جو عام بیماریاں ہیں ان کی جو فائنینشلی پروونسز کریں گے, لیکن جو ٹرشری کیئر ہے نا جس میں مہلک بیماریاں ہیں, آپ کا بائی پاس ہے, آپ کے ڈائلسز ہیں, آپ کے گلنے کا, وہ وفاقی حکومت برداشت کرے.
ٹھیک ہے.
اور اس میں ہم نے جو پرائیویٹ ہاسپٹل امپینل کیے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے بڑی دیر سے اور ان کو کیا ہے کہ جن کے اندر فیسلٹیز موجود تھیں اور منیمم ان کے پاس 20 بیڈ تھے.
ٹھیک ہے.
ٹیچنگ ہاسپٹلس کو ہم نے پریفرنس دی ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو خاصیت ہے اس پروگرام کی وہ یہ ہے کہ پہلے سے لے کے پہلے دن سے آج تک ایک شفافیت کو مد نظر رکھا گیا اور نہایت
ٹرانسپولیٹیکل ایفیلیشنز میٹر نہیں کرتی.
اوپن بیڈنگ ہے.
ٹھیک ہے. مطلب اس میں جو انرول ہوں گے ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن یا میٹر نہیں کرتی ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت,
بالکل بھی نہیں, وہ ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں اس پروگرام میں پولیٹیکل ایفیلیشن والے کو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ بیس سے اٹھایا.
صحیح ہے.
اب وہ اکراس دا بورڈ وہ اس میں کون ہے, اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے, کسی فرقے, کسی پارٹی سے, ہمیں نہیں پتا. وہاں سے پھر ہم نے نادرا کے ساتھ اس کو کلین کیا ڈیٹا کو.
ٹھیک ہے.
اب وہ اس میں کون کیا ہے یہ ہمیں بالکل نہیں پتا.
اچھا, لیکن تارڑ صاحبہ ایک سوال بڑا بنیادی یہ ہے کہ آج بھی چونکہ گورنمنٹ اپنے پلانز دیتی رہی ہے, منیمم ویجز بھی مقرر کیے گئے, آپ کی گورنمنٹ نے اپنے منشور میں بھی دیے, لاسٹ ٹائم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی آپ نے بات کی, کیا آج بھی کوئی فیملی ایسی ہے جس کی روزانہ آمدن 200 روپے سے کم ہے یا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ منیمم ویجز سے مطلب ہے کہ اگر وہ 30 ڈیز بھی کام کرے تو 6000 انکم ہے.
انڈیویجول کی بات کر رہی ہوں.
اچھا, انڈیویجول کی, فیملی کی
نہیں. میں ایک انڈیویجول کی بات کر رہی ہوں, فیملی کی بات نہیں کر رہی. ہم انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں اور ہیں. جب آپ غربت کیا, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اتنے فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اس کا مطلب کیا ہے
کہ وہ 200 روپے ابھی روزانہ نہیں کما رہے
ہیں نا. ہاں, کہ مطلب اگر میں کہتی ہوں کہ اس میں کئی فیملیز ایسی ہوں گی کہ جن کے گھر مہینے کے 30000 آتے ہوں گے, 40000 آتے ہوں گے, لیکن ایک انڈیویجول جو ہے وہ 6000 روپیہ ماہانہ کماتا ہوگا.
صحیح.
اب جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ لوگ اب بس کا جو ڈیٹا ہے اس میں اپنے بہت سارے ان کے ہیں, لیکن بہرحال اس کی کریڈیبلٹی ہے کیونکہ سارے انٹرنیشنل پارٹنرز اس کو مانتے ہیں.
صحیح.
2016 میں بس کا خیال ہے کہ وہ اپنے ڈیٹے کو ویریفائی کریں, کیونکہ جو اوریجنل لسٹ تھی نا, آپ کو پتا ہے اس میں سے 7 لاکھ لوگ ڈیڈکٹ ہوئے ہیں سروے کے بعد.
صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے, انفارچونیٹلی ساری دنیا میں ہوتا ہے لیکن خاص طور پہ پھر پاکستان کا جب ریفرنس ہو اس طرح کے جو پروگرامز ہیں, اس میں ایجوکیشن, موریلٹی, بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی ان ادر سینس کیسے یقینی بنائی جائے گی کہ ایون پیشنٹ اور وہ جو سروس پرووائڈرز ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, وہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کر پائیں؟
دیکھیے, یہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے, یہی پرائم منسٹر کو بھی خطرہ ہے, یہی ہمیں بھی خطرہ ہے, لیکن ہیومنلی جتنا پاسبل ہے, دیکھیں ہم نے ایک ایم آئی سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور ہم تقریباً 60 کروڑ روپیہ نادرا کو دے رہے ہیں اس سسٹم کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے. اب اس کے اندر ہیومن ڈسکریشن جتنی کم ہوگی, جیسے وہ مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگا نا, پہلے تو وہ اپنا کارڈ دکھائے گا کاؤنٹر پہ جا کے جہاں ہمارا ڈیسک موجود ہوگا. اس کے بعد ڈاکٹر جب اس کو ایڈمٹ کرے گا تو وہ جیسے ہی اس کی ایڈمیشن ہوگی اسی وقت نادرا کو اسٹیٹ لائف کو اور ہمیں ہمارے ڈیٹا میں آ جائے گا. اب اس کے بعد اگلے دن ڈی ایم او جا کے اس کو انسپیکشن کرے گا جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہے. اب اس میں بہت سارے چانسز ہیں, وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہاسپٹل سے مل جائے, ہاسپٹل مریض سے مل جائے. اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ ظاہر ہے پروگرام کے شروع میں ہمیں چیلنجز بھی آئیں گے اور اس میں ہمیں پیشنٹس کو بھی شعور دینا ہے, ان کو بھی اویئرنیس کرنی ہے, اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس میں کم سے کم جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو. اور مجھے یقین ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اس وقت جو جذبہ موجود ہے اور جو آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا اور جو ان کی انسٹرکشنز ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو ہم بہترین طریقے سے چلائیں.
گریٹ لک. لیکن آخری سوال میں اس ریفرنس میں کرنا چاہوں گا, ایک اس سے پہلے ایک پلان تھا پچھلی گورنمنٹ نے دیا, آپ نے بھی جاری رکھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا لیکن کرٹیسزم یہ تھا کہ اس کے سیاسی مقاصد ہے یا پولیٹیکل برائب ہے. آپ بھی جب 23 لاکھ خاندانوں کو الٹیمیٹلی جو آپ کا ٹارگیٹ ہے انرول کرتی ہیں تو پہلا خیال ذہن میں یہی آتا ہے کہ 5 ووٹ فی خاندان اگر لگائے جائیں تو آلموسٹ کوئی 1.5 کروڑ یا 1.25 کروڑ ووٹ جو ہے وہ پاکٹ ہوتا ہے. کیا یہ چیز بھی آپ کے سامنے ہے؟
آپ یقین کریں کہ آج بھی پرائم منسٹر نے کی بات کہی ہے اور اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ ووٹوں کی بالکل نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ میں لاکھوں لوگوں کو پیسے ملے پنجاب میں, انہوں نے ووٹ دیے. خیبر پختونخوا میں ملے, انہوں نے ووٹ دیے. بلوچستان میں ملے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کوئی کرتی ہے انیشیٹو لیتی ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا, ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے مینیفیسٹو میں, اپنے منشور میں, کہ ہم سوشل سیکٹر میں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح کے لیے ہے تو اس کا ڈویڈنڈ اگر ہمیں ملتا ہے, اس کا فائدہ ملتا ہے, تو وہ تو ایک نیچرل عمل ہے. اور اس سے بڑھ کے میرا یہ سمجھتے ہیں کہ نیت ہے, اگر نیت آپ اس چیز کی کریں کہ آپ یہ ایک, آج بار بار پرائم منسٹر نے بھی کہا, میں نے بھی بات اسپیچ میں یہ بات کی کہ یہ کیسا کار خیر ہے کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور نیک نیتی سے ہم نے کام کیا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہاں نہیں آخرت میں بھی بہت.
ہم نے اگلا سیگمنٹ آپ کی وجہ سے ڈراپ کیا ہے, 2 سے 3 منٹ ہم آپ کے مزید لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہوگا, باقاعدہ آپ کے پاس ٹریک ہوگا کون پیشنٹ کہاں جاتا ہے, کس ہاسپٹل میں کیسے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ایون اس کی میڈیکل ہسٹری, ایم آر نمبر سب مینٹینڈ ہوگا جیسے ہم ترقی یافتہ دنیا میں یا پاکستان کے اندر ایون جو ISO سرٹیفائڈ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر دیکھتے ہیں؟
جی بالکل بالکل یہ ہوگا, اور یہ اس کو جو ہم مانیٹر کریں گے وہ سسٹم کے ساتھ ہی کریں گے. ایک اور چیز ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو یہ مانیٹر کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کو کوئی ٹیبلٹس یا ٹیکنالوجی تو ایسی چیز دے دیں کہ وہ فزیکلی جا کے اس کو ایگزامن کریں. کیونکہ جس طرح جو خدشہ آپ نے شروع میں ظاہر کیا, ابھی ہمارا کیوں سرکاری نظام سارا فیل ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. تو پرائیویٹ ہاسپٹل کو بیچ میں انوالو کرنے سے, 3-4 انسٹیٹیوشن کو انوالو کرنے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ لائف جو ہماری انشورنس کمپنی ہے نا, وہ بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے اور وہ چونکہ سرکاری ہے تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی حکومت کا, ان کے منسٹر کا, ان کو بھی ایک ڈر ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے.
لیکن اسٹیٹ لائف کی دیکھیں نا, اسٹیٹ لائف کے سسٹینیبل ہونے میں یہ تھا کہ اس کی طرف سے دوسری طرف سے کنٹریبیوشن بھی آتا ہے تبھی وہ سسٹینیبل ہے. تو یہ کتنا سسٹینیبل ہوگا آپ کے خیال میں یہ پروگرام آپ کا, کیونکہ کم از کم ہم تو یہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, اپنی انشورنس, ہیلتھ انشورنس اپنی پاکٹ سے بھی اس کا ایک ریزنیبل اماؤنٹ دیتے ہیں, باقی اس اگر گورنمنٹ امپلائی ہونے کی حیثیت سے جاتا ہوگا, لیکن جو گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے وہ پورے کا پورا شیئر اپنی پاکٹ سے دیتے اپنی انشورنس کا, تو یہ کیسے سسٹینیبل ہوگی؟
دیکھیں یہ اس طرح سسٹینیبل ہوگا کہ ان کا پریمیم جو ہے وہ حکومت دے رہی ہے.
اچھا,
تو ہاسپٹل سے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ ان کی جو بعد میں ریمبرسمنٹ ہوگی یا ان کی جو انہوں نے جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے وہ ان کو ملے گا نہیں, وہ آٹومیٹیکلی ہے. اور اس کے بعد جو ایک تو ان کے کنسرن ہے کہ اگر پیشنٹ ایڈمٹ اور اس کی لمیٹڈ ڈاکٹر ہے تو ہم اس کو باہر بھی نہیں پھینک سکتے, ظاہر ہے ہمارے بھی ہاسپٹل کے اکنامی کا سوال ہے. تو اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ نے بیت المال کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے ری انشورنس کا. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ اگر یہ پروگرام کامیاب ہو جائے تو پاکستان میں لوگ پرائیویٹلی بھی اپنے آپ کو انشور کرانا شروع ہو جائیں.
صحیح جی, یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. اور یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے
سپورٹ والے ہم کچھ کنڈیشنل ٹرانسفر کریں, ہم اپنے ملازمین کو جو پیسے دیتے ہیں ہم گورنمنٹ سیکٹر میں ان کو بھی ہم انشورنس کریں. سو جب ہاسپٹل کے پاس بزنس آئے گا, ایک اور ہم نے اسکیم میں بات شروع کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سافٹ لون دیں گے ان پرائیویٹ ہاسپٹل کو آسان قسطوں پہ اور کم شرح سود پر جو اس مین پینل ہوں گے. تو اس سے بھی ہمیں ایک انسینٹیو آئے گا کہ ہمیں اپنی اکوپمنٹ کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے.
صحیح,
تو اللہ کرے.
جی بہت شکریہ آپ کا اور گریٹ لک. ہم آپ کو آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے اس پروگرام کے لیے, کیونکہ بہت افیکٹیو ہے اگر یہ کامیابی سے چلتا ہے. یقیناً اس سے سرکاری ہاسپٹلس پہ سر ہسپتالوں پہ بھی بوجھ جو ہے وہ کم پڑے گا. پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ جس میں ہم نے خاص طور پہ ایسوسیٹیڈ پریس اور این او آر سی کے سروے پہ بات کرنا تھی, امریکہ کے اندر شہری آزادیوں اور سیکورٹی میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے. یہ سیگمنٹ ہم اب کل پہ اٹھا رکھتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ریکارڈیڈ انٹرویوز ہیں پہلے سے, وہ ہم آپ کو سنائیں گے. حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.